السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سال 2015 میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں ماضی کی نسبت اضافہ. حکومت اس ضمن میں مسودہ قانون جلد پارلیمان میں پیش کرے گی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
گوادر کی مقامی آبادی کے تحفظ کے لیے قانون سازی پر غور. کوئٹہ سے میں ہوں غلام مرتضیٰ زہری. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
اقوام متحدہ میں جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر پابندی کی چین کی طرف سے مبینہ مخالفت پر بھارت نالا. اس مسئلے کو دو طرفہ بات چیت سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. پاکستانی تجزیہ کار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی دہشت گرد گروپ جوہری بم حاصل کرتے یا ڈرتی بم بنانے میں کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن القاعدہ نے اس کی کوشش ضرور کی ہے. صدر جوہری سلامتی کے سربراہی اجلاس کے موقع پر اختتامی خطاب کر رہے تھے. اور شام میں عہدیداروں کے مطابق پالمیرا میں ایک اجتماعی قبر میں کم از کم 40 لاشیں ملی ہیں، جن میں عورتیں اور 3 بچے بھی شامل ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ سال عزت اور غیرت کے نام پر تقریباً 1100 خواتین کو قتل کر دیا گیا، جو اس سے پہلے کے برسوں کے مقابلے میں مسلسل اضافہ ہے. انسانی حقوق کی تنظیم HRCP کی سالانہ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس مدت کے دوران لگ بھگ 900 خواتین جنسی تشدد کا نشانہ بنی. تنظیم نے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کے لیے زور دیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگاہی اور بات چیت سے حقوق نسواں اور غیرت کے نام پر تشدد سے متعلق پائی جانے والی منفی سوچ اور رویے کو تبدیل کرنے میں مدد مل سکتی ہے. انسانی حقوق سے متعلق خود مختار کمیشن HRCP نے جمعے کو جاری کردہ اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا تھا کہ سال 2015 میں گزشتہ سالوں کی نسبت پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں اضافہ دیکھا گیا اور تقریباً 1100 خواتین ان واقعات میں جان کی بازی ہار گئیں، جبکہ 88 مرد بھی غیرت کے نام پر قتل کر دیے گئے. سال 2014 میں یہ تعداد 1000 کے قریب تھی، جبکہ 2013 میں غیرت کے نام پر قتل کی گئی خواتین کی تعداد 869 تھی. حقوق نسواں کی ایک سرگرم کارکن شیما کرمانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ معاشرے میں پائی جانے والی منفی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے اس معاملے پر مسلسل بات کیا جانا ضروری ہے.
چیز نہیں ہے، مگر جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں عورتیں تو بہت بار جہاں بھی جو بھی ویمنس ڈے کی نسبت سے ہوتے رہے ایونٹس، اس میں جہاں بھی گئے ہیں، جہاں بھی دیکھا گیا ہے، اس ہر جگہ سے یہ ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں کہ عورتیں اب ان چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھئی مذہب میں یہ ہے یا مذہب میں وہ ہے. مطلب جو یونیورسل ہیومن رائٹس ہیں ان پہ چلا جائے، ہر جگہ سے یہ بات ہو رہی ہے.
حال ہی میں غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر بنائی گئی پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائی کی ایک دستاویزی فلم نے آسکر ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا، اور وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے فلم ساز کو تہنیتی پیغام دیے جانے کے ساتھ ساتھ یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی کہ موجودہ حکومت غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدام کرے گی. حکمران جماعت کی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز کہتی ہیں کہ حکومت اس ضمن میں قانون سازی کے لیے سنجیدہ ہے اور جلد ہی اس بارے میں ایک مسودہ قانون پارلیمان میں پیش کیا جا رہا ہے.
ایکچولی گورنمنٹ از ویری سیریس اباؤٹ اٹ، اینڈ انہوں نے اس ایشو کو لے لیا ہے، اور یہ اب کے سیشن میں اٹس کمنگ، دی بل از کمنگ فرام دی گورنمنٹ سائیڈ ان دی اسمبلی آلسو. سو دیکھیں، یہ کیسز کا تو ہونا اس لیے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ پچھلے سالوں کی نسبت، کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، میڈیا بہت وائبرنٹ ہو گیا ہے، اور اب رپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہوتی ہے ان ایشوز پہ، کیونکہ اس کو پھر جب تک وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو دا گورنمنٹ کا ریزولو از دیئر اور انشاءاللہ اٹ ول بی ٹیکلڈ.
خواتین سے متعلق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ گزشتہ سال 939 خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ان کے اغوا کے 833 واقعات رپورٹ ہوئے. گزرے برس 777 خواتین نے خودکشی کی یا پھر یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی۔ مزید برآں ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال پرتشدد واقعات میں ماضی کی نسبت کمی دیکھی گئی، لیکن اس کو مزید کم کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیشن کے عہدیدار کامران عارف نے رپورٹ کے اجرا پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
یہ جو سال تھا اس میں کافی تشدد ہوئی ملک میں، اعداد و شمار ہمارے رپورٹ میں دیے گئے ہیں، اگر آپ اس کو پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو پھر اس میں 40% کمی آئی ہے، لیکن ہمارے نظر میں یہ جو تشدد کے واقعات ہیں یہ اب بھی ضرورت سے زیادہ ہیں اور اس میں خاطر خواہ کمی کی ضرورت ہے۔ سرکاری اداروں کو چاہیے کہ اس مد میں وہ کوششیں کریں۔
حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی شدت پسندوں کے خلاف جاری کارروائیوں کی وجہ سے ماضی کی نسبت پرتشدد واقعات میں کمی ہوئی، لیکن اب بھی جو اکا دکا واقعات رونما ہوتے ہیں وہ ان کارروائیوں کا رد عمل ہے، لیکن ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز آپریشن جاری رکھیں گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پٹھان کوٹ پر حملے کے بعد بھارت کی جانب سے جیش محمد کے لیڈر مسعود اظہر پر اقوام متحدہ کی پابندیاں لگوانے کی کوشش میں ناکامی پر بھارتی عہدیدار چین کو موڑ دے الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ پاکستان نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس طرح کے امور کو دو طرفہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
بھارت کی طرف سے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کی تجویز کی مبینہ طور پر چین کی طرف سے مخالفت کی گئی، جس پر نئی دہلی حکومت نالاں ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کو روکنے پر احتجاج کیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق مسٹر وکاس نے واشنگٹن میں جوہری سلامتی سے متعلق کانفرنس کے موقع پر ایک الگ مقام پر کی جانے والی بات چیت میں کہا کہ مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل نہ کرنے کا معاملہ ناقابل فہم ہے، تاہم چین کی طرف سے باضابطہ طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے مسعود اظہر سے متعلق کسی تجویز کی مخالفت کی، اور نہ ہی اس بارے میں سامنے آنے والی خبروں پر پاکستان نے کچھ کہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق شخصیات پر تعزیرات کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کو چین کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ مسعود اظہر پر پابندی سے متعلق تجویز کو معطل کر دے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں جمعے کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی عالمی کوششوں میں بیجنگ متحرک اور مضبوط کردار ادا کر رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق سلامتی کونسل کی کمیٹی کی طرف سے شخصیات پر پابندیوں سے متعلق فہرست کے بارے میں بیجنگ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور قواعد کے مطابق حقائق کی بنیاد پر اقدام کر رہا ہے، اور ترجمان کے بقول اس ضمن میں چین متعلقہ فریقوں سے رابطے میں ہے۔ پاکستان میں ایک تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ اچھا ہوتا کہ پاکستان اور بھارت مل کر مسعود اظہر کے معاملے کو کسی طرح حل کرتے۔ ان کے بقول بھارت کی طرف سے جب اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھایا گیا تو پاکستان نے چین سے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اسے رکوایا۔
دیکھیے، اگر ہندوستان کا مقصد ہے ٹیررزم کو ڈیل کرنا تو میرا خیال ہے یہ معاملے بائی لیٹرل لیول پہ زیادہ آسانی سے طے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے ٹیررزم کے معاملات سری لنکا سے بھی رہے ہیں، جب کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا تھا سری لنکا کی لاہور میں، پھر اس کے بعد چین سے بھی معاملات چلتے رہتے ہیں، اب جس طرح ایران سے بھی معاملات ہیں، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بائی لیٹرل لیول پہ طے ہوئے ہیں۔ اگر ہندوستان اپنی مرضی سے معاملات کو بائی لیٹرل کی بجائے انٹرنیشنل لیول پہ لے جائے گا تو ظاہر ہے پاکستان بھی بہت سے معاملات کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جاتا ہے، مثلاً کشمیر ہے، لیکن ٹیررزم کا معاملہ جو ہے میرا خیال بائی لیٹرل لیول پہ بہتر طے ہو سکتا ہے۔
بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر سوارن سنگھ کہتے ہیں کہ دہشت گردی صرف دو ممالک یا کسی خطے کا مسئلہ نہیں، اور ان کے بقول اسی لیے بھارت اس کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا۔
چین پاکستان کا بہت اہم دوست ہے، اس لیے ان کی مدد کرتا ہے ایسے موقعوں پر۔ یہ جو دہشت گردی کی جو پریشانی اب ہے، یہ کیول ہندوستان کی پرابلم نہیں ہے، یہ پورے دنیا کی پرابلم اب ہے۔ تو یہ سوچنا کہ دو دیش بھارت اور پاکستان مل کے آپس میں تال میل بنا دیں گے تو اس سے بات سلجھ جائے گی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، بھارت کی طرف سے پاکستان سے بائی لیٹرل لیول پر بات چیت بھی ہونی چاہیے، ہوتی رہتی ہے، کوشش بنی رہتی، और ये मामला केवल बायलेटरल नहीं रह गया, हम ये कह रहे हैं।
पठानकोट हमले के बाद भारत की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि मसूद अजहर का नाम सलामती कौंसिल की कमेटी की उस फहरिस्त में शामिल किया जाए जिन पर पाबंदी आयद की जाती है। वाज़ेह रहे कि भारत का मौकफ है कि रवां साल जनवरी में पठानकोट के इलाके में भारतीय फिजाइया के अड्डे पर हमले में जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता शिद्दत पसंद मुलव्वज़ थे। इस बारे में भारत की तरफ से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान में बाज़ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि पठानकोट हमले की तहकीकात के लिए पाकिस्तान की 5 रुकनी टीम ने भारत का दौरा भी किया। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक पठानकोट हमले की तहकीकात के सिलसिले में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी तफ्तीशकारों से किस सतह पर और कितना तआवुन किया इस बारे में सिर्फ उसी सूरत में कुछ कहा जाएगा जब पाकिस्तानी टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मगरबी भारत में हजारों की तादाद में देहातियों ने 30 खवातीन एक्टिविस्ट के एक ग्रुप को हिंदू मंदिर के अंदरूनी हिस्से में जाने से रोक दिया। मुंबई में एक अदालत ने गुज़श्ता रोज ये फैसला दिया था कि रियासत महाराष्ट्र में खवातीन मंदिरों में दाखिल होने का बुनियादी हक रखती हैं, जिससे सदियों पुरानी उस रिवायत का खात्मा हो गया जिसके तहत हिंदू मंदिरों में औरतों के दाखिले पर पाबंदी थी। खवातीन एक्टिविस्ट ने महाराष्ट्र में शनि शिंगणा मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मंदिर के अहदेदारों और देहातियों ने रोक दिया। मकामी हुक्काम ने खवातीन को उनके तहफ्फुज़ के लिए 100 मीटर दूर एक जगह पर मुंतकिल कर दिया। खवातीन एक्टिविस्ट लीडर ट्रुप्टी डिसाई ने कहा कि पुलिस को औरतों को तहफ्फुज़ फराहम करना चाहिए और उन्हें मंदिर में दाखिल होने की इजाजत देनी चाहिए। भारत के शहर कोलकाता में एक पुल के मुनहदम होने के बाद हफ्ते के रोज मजीद अफराद को हिरासत में लिया गया। हुकाम के मुताबिक इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद कम से कम 25 है, जबकि 80 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पुलिस ने बताया कि पुल की तामीर करने वाली तामीराती कंपनी के 3 मुलाजमों को हिरासत में लिया गया, जबकि IVRCL नामी कंपनी के कई अहदेदारों को जुमे के रोज गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने कहा कि इस वाके की छानबीन कत्ल के तौर पर की जा रही है। अफगान अहदेदारों के मुताबिक मगरबी अफगानिस्तान में मुसल्ह अफराद ने बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने वाले 15 वर्करों को अगवा कर लिया है और उनको रिहा कराने के लिए फौजी कार्रवाई जारी है। हरात सूबे के जिले कोहसान में जुमे की शाम यह वाकया पेश आया। इस सूबे की सरहद ईरान से मिलती है। तमाम यरगमाल बनाए गए अफराद अफगानी बाशिंदे हैं जिन्हें गैर सरकारी तंजीम हालो ट्रस्ट माइन क्लियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने भर्ती किया था। सूबाई हुकूमत और पुलिस की तरफ से ये तफसील बताई गई है। तालिबान बागियों को इस कार्रवाई के लिए मोर्दे इल्जाम भी ठहराया गया है। अमरीका के सदर बराक ओबामा ने अपने हफ्तावार खिताब में कहा है कि अभी तक कोई दहशतगर्द ग्रुप जौहरी बम हासिल करने या डर्टी बम बनाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अलकायदा ने इसकी कोशिश की है। सदर ने जौहरी सलामती के सरबराह इजलास के मौके पर अपने खिताब में कहा कि आलमी सलामती के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक खतरा यह भी है कि दहशतगर्द वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हासिल न कर लें। ओबामा ने कहा कि दहशतगर्दों और दूसरों को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से रोकने की कोशिशें किसी तौर भी खत्म नहीं की जा सकती। माइकल ब्राउन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर मजीद तफसीलात लिए।
रस्मी ग्रुप फोटो से पहले जुमे की रोज वाशिंगटन में सदर ओबामा ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबरा कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई समेटते हुए कहा कि आलमी लीडरों ने गुज़श्ता 6 बरस के अरसे में एटमी मवाद के जखीरों को महफूज बनाने के सिलसिले में खासी और बामानी पेशरफ्त की है। सदर ओबामा के अल्फाज,
एवरीबॉडी हैज बीन पार्टिसिपेटिंग एंड बाय वर्किंग टुगेदर आवर नेशंस हैव मेड इट हार्डर for terrorists to get their hands on nuclear material. We have
sab log isme sharik rahe aur hamare mulkon ke baham milkar kaam karne ke natije mein dehshatgardon ke liye nuclear mawad tak rasai behad mushkil ho gayi hai. Humne khatra badi had tak kam kar diya hai. Sadr Obama ne kaha ki khud unhone aur Washington mein jama deegar mumalik ke 50 se zyada leaderon ne is baat par ittefaq kiya hai ki atomy tanseebat ko cyber hamlon se mazid mehfooz banaya jaye aur intelligence ka tabadla behtar banaya jaye.
After the Paris attacks, the United States deployed surge teams to Europe to bolster these efforts and we'll be deploying additional teams in the near future. We all have a role to play.
Paris hamlon ke baad America ne talash se mutalliq teamein Europe rawana ki taaki in koshishon ko mazid taqviyat mile aur mustaqbil qareeb mein hum mazid teamein tainat karenge. Hum sabko ek kirdaar ada karna hai jahan tak intelligence ke tabadle ka taluq hai. हमें इस सिलसिले में मजीद काम करना होगा। हम इंतहाई जरूरी इंटेलिजेंस का जरूरी तबादला न करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, खा ये हुकूमतों के दरमियान हो या खुद हुकूमतों के अंदर, और आज मौका है कि इन कोशिशों में बेहतरी लाने के तरीके तलाश किए जाएं। ये अल्फाज थे सदर ओबामा के। एटमी सरबरा कॉन्फ्रेंस में شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے پروگرام کا بغور جائزہ لیا گیا اور یہ موضوع توجہ کا مرکز رہا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شی جن پنگ کے ساتھ امریکی صدر کی ملاقات کے دوران چینی رہنما نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کے ایٹمی مسئلے اور دیگر عالمی اور علاقائی امور پر باہمی رابطے اور تعاون میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ واشنگٹن پیونگ یانگ کا اتحادی ہونے کی وجہ سے چین کو ہتھیاروں کی تیاری کے سلسلے میں شمالی کوریا پر عائد اقوام متحدہ کی پابندیوں کو مؤثر بنانے کے لیے کلیدی ملک تصور کرتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ تہران کو عالمی کاروباری اداروں کو یہ ثابت کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے کہ ایران کاروبار کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔ اوباما نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خزانہ جیک لیو جوہری سمجھوتا طے کرنے والے پانچ ملکوں کے وزرائے خزانہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور یہ وضاحت کی جائے گی کہ سمجھوتے کے تحت ایران کے ساتھ کس نوعیت کے لین دین اور کاروبار کی اجازت ہے۔ ایران پر امریکہ کے مالیاتی نظام میں رسائی کے لیے ابھی تک پابندی ہے، لیکن کمزور کرنسیوں کی بجائے ڈالر میں کاروبار کرنے کا خواہاں ہے۔
It is not necessary that we take the approach of them going through dollar denominated transactions. It is possible for them to work through European financial institutions.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کے موقف کے مطابق ڈالر کے ذریعے ہی کاروبار کریں، اگر ان کے لیے یورپی مالیاتی اداروں کے ذریعے کام کرنا ممکن ہے، لیکن کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے وضاحت درکار ہوگی۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ نکتہ بھی اہم ہے کہ ایران اپنے رویے سے یہ اعتماد پیدا کرے کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے ایک محفوظ مقام ہے۔ واشنگٹن میں جمعے کے روز جوہری سلامتی کے سربراہی اجلاس سے اپنے اختتامی خطاب میں صدر اوباما نے کہا کہ ایران نے چھ عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری سمجھوتے کی ابھی تک پاسداری کی ہے، لیکن اس کی اشتعالی کارروائیاں ممکن ہے کاروباری اداروں کو خوفزدہ کرتی ہوں۔
with slogans calling for the destruction of Israel that
امریکی صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اسرائیل کی تباہی پر زور دیتے ہوئے بلسٹک میزائل داغے تو اس سے کاروباری ادارے پریشان ہو سکتے ہیں۔ جب وہ اس نوعیت کی کارروائیاں دیکھتے ہیں تو جغرافیائی سیاسی مضمرات بھی سامنے آتے ہیں۔ ادھر ایران اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے کہ غیر ملکی ادارے جو اب ایران کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں وہ بھی امریکہ کے مالیاتی نظام کو استعمال کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ ادھر امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ عالمی سیاست کے بارے میں اپنی سمجھ بوجھ کے بنیادی فقدان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر ردعمل کا اظہار کر رہے تھے کہ جاپان اور جنوبی کوریا کو شمالی کوریا کے حوالے سے اپنی حفاظت کے لیے جوہری ہتھیار تیار کرنے چاہیے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ایسے بیانات دینے والا شخص خارجہ پالیسی یا جوہری پالیسی یا جزیرہ نما کوریا یا عمومی طور پر عالمی امور کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ترکی جنوری سے اب تک تقریباً 100 شامی پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیج رہا ہے۔ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیم نے کہا کہ ترکی کے یہ اقدامات انقرہ اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے میں نقائص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق ترکی اور یورپی یونین کے نئے سمجھوتے کے آغاز سے پہلے اقوام متحدہ نے ترکی کو پناہ گزینوں کے بارے میں اس کے فرائض اور ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی ہے۔
Obviously safeguards need to be put in place before this deal could be implemented.
اقوام متحدہ کے لیے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی خاتون ترجمان میلسا فلیمنگ نے کہا ہے کہ سمجھوتے پر عمل درآمد سے پہلے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ ہم بات سمجھ سکیں کہ لوگوں کے لیے یہ طریقہ کار قانونی اور محفوظ ہے۔ ترکی اور یورپی یونین کے درمیان اس سمجھوتے کے نتیجے میں ترکی شام کے پناہ گزینوں کو قبول کرے گا اور اس کے عوض اس کی مالی امداد کی جائے گی۔ یورپ بھر میں ترک افراد بغیر ویزے کے سفر کر سکیں گے اور یورپی یونین میں ترکی کی رکنیت کے عمل کو تیز کر دیا جائے گا۔ شام میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پالمیرا یا تدمرا میں فوج کو ایک اجتماعی قبر ملی ہے۔ حکام کے مطابق اس میں کم از کم 40 لاشیں موجود ہیں جن میں عورتیں اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ فوج نے گزشتہ اتوار کو اس شہر کو داعش سے واپس لیا تھا۔ بیلجیم کے ایک شخص پر حملے کی ناکام سازش کی چھان بین کے دوران دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فرانس اور بیلجیم کے حکام نے جمعرات کے روز اس مشتبہ شخص کو پکڑا تھا اور اس کی شناخت محض وائی اے کے طور پر کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر 30-35 سال ہے اور استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق ردا کرکٹ کیس سے ہے جسے گزشتہ برس پیرس کے قریب گرفتار کیا گیا اور جس پر ایک پرتشدد حملے کی سازش کا شبہ ہے۔ اس حملے کا کوئی مخصوص ہدف نہیں بتایا گیا، لیکن حکام کہتے ہیں کہ کرکٹ کی رہائش گاہ سے ہتھیار بھی ملے ہیں۔ کینیا کی گریسا یونیورسٹی میں طالب علم یونیورسٹی پر کیے گئے حملے کی پہلی برسی منا رہے ہیں۔ اس حملے میں 148 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طالب علم اس موقع پر اکٹھے ہوئے، انہوں نے نغمے پیش کیے، شمع روشن کی اور اپنے ساتھی طالب علموں کی یاد منائی۔ ان میں سے بیشتر الشباب عسکریت پسندوں کے ایک گروپ کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے جو ان کی رہائشی عمارت میں داخل ہوئے اور محاصرے کے دوران طالب علموں کو ہلاک کر دیا۔ یہ محاصرہ 16 گھنٹے جاری رہا تھا۔ سرکاری عہدیدار بھی کچھ یادگار تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں، اگرچہ ان پر یہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ حملے کے بعد ان کا رد عمل درست نہ تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ وہ برونڈی میں اقوام متحدہ کی پولیس تعینات کرنے کے لیے اپنے آپشنز دیں تاکہ سیاسی طور پر جاری تشدد کے بعد سلامتی کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ اور صومالیہ میں ایک بلا حواس ہوا باز طیارے کے حملے میں الشباب عسکریت پسند گروپ کا ایک سینئر رکن ہلاک ہو گیا۔ اس بارے میں معلومات رکھنے والے ایک امریکی عہدیدار نے جمعے کے روز یہ اطلاع دی۔ امریکی ڈرون حملے کے ہدف حسن علی دورے نے الشباب کے قاتلوں کی ایک ٹیم کی قیادت کی تھی۔ صومالی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ برس صوبائی حکومت کی الشباب کے 12 ارکان کی انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں بھی شامل تھا جو موگادیشو میں دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری پیٹر کک نے تصدیق کر دی کہ امریکہ نے صومالی افواج کے تعاون کے ساتھ یہ حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دورے نے ان گزشتہ حملوں کی منصوبہ بندی اور قیادت کی جس میں کم سے کم 3 امریکی شہری ہلاک ہو گئے اور اس پر مشرقی افریقی ملکوں میں امریکیوں کے خلاف مزید حملوں کی سازش کا الزام شبہ تھا۔ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما نے سرکاری خزانے سے اپنی نجی رہائش گاہ کی تزئین و آرائش پر $2 کروڑ کی رقم خرچ کرنے پر معافی مانگ لی ہے، تاہم انہوں نے اپنے اس فیل پر عہدہ چھوڑنے کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ اور ویتنام کی قومی اسمبلی نے ٹران دائی چوانگ کو ملک کے آئندہ صدر کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ وہ پولیس کے سربراہ تھے اور ان کا عہدہ عام طور پر روایتی ہے۔ ان کے تقرر سے پہلے کمیونسٹ پارٹی نے نئے وزیر اعظم کا انتخاب بھی کیا تھا۔ وہ آئندہ ماہ صدر براک اوباما کی میزبانی کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں۔ جوہری صنعت سے تعلق رکھنے والے ایک اہم گروپ کی جانب سے اس ہفتے منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ کے مطابق جوہری بجلی گھروں اور دوسری جوہری تنصیبات پر سائبر حملوں کا حقیقی خطرہ موجود ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واشنگٹن میں جوہری امور سے متعلق ایک کانفرنس میں شریک ہونے والے ماہرین کہتے ہیں کہ حملہ کرنے والوں کی مہارتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کمپنیوں، حکومتوں اور جوہری امور کی نگرانی کرنے والوں پر زور دیا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کو ترجیح بنایا جائے۔ وائس آف امریکہ کے جم رینڈل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یوکرین، جرمنی، ایران اور جنوبی کوریا میں جوہری اہداف سمیت بڑے صنعتی اہداف کے خلاف ہیکرز کے حملوں کے ایک سلسلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
کوریا کے ہائیڈرو اور جوہری بجلی گھر کے خلاف سائبر حملے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہیکرز نے وہاں سے معلومات چرائیں اور انہیں افشا کر دیا، جس کا مقصد ممکنہ طور پر جوہری صنعت کے بارے میں عوام کے خدشات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ کمپنی نے حملوں کے سلسلے کے پیش نظر سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کی غرض سے اس طرح کی مشقیں کیں۔ اس سائبر حملے اور ان کئی دوسرے حملوں پر جو اکثر اوقات ان کمپیوٹروں پر مرکوز تھے جو اہم نوعیت کے صنعتی عمل کو کنٹرول کرتے ہیں، واشنگٹن میں ہونے والے جوہری صنعت کے سربراہ اجلاس میں شامل ماہرین فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملوں کے نتائج آلات کو نقصان پہنچانے اور عوام کے لیے خدمات میں خلل ڈالنے کے حوالے سے حقیقی ہو سکتے ہیں۔ ایک جوہری ماہر اینو کائزر کے الفاظ:
Cyber attacks on nuclear facilities have happened. It's not a fantasy, it's not a hypothetical situation.
جوہری تنصیبات پر سائبر حملے ہو چکے ہیں، یہ کوئی تصور یا خیالی چیز نہیں ہے، یہ کسی مفروضے پر مبنی صورتحال نہیں ہے، یہ وہ صورتحال ہے جو حقیقی زندگی میں درپیش ہوتی ہے اور جس کا ہمیں اپنی حقیقی زندگی میں بندوبست کرنے کی ضرورت ہے۔ کمپیوٹر ماہرین کا کہنا ہے کہ حتیٰ کہ تکنیکی اعتبار سے انتہائی پیچیدہ جوہری تنصیبات میں بھی کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کو بنیادی حفاظتی اصولوں پر عمل کروانا مشکل ہو سکتا ہے، مثلاً نامعلوم ای میل سے منسلک اٹیچمنٹس پر کلک نہ کرنا، یا ایسی تھمب ڈرائیوز یا یو بی ایس ڈرائیوز اپنے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑنا جو نامعلوم ذرائع سے حاصل ہوئی ہوں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہیکرز نے یو بی ایس ڈرائیوز اہم دفاتر کے پارکنگ لاٹ یا آس پاس اس نیت سے پھینک دیں تاکہ وہاں کام کرنے والے انہیں اٹھا کر اپنے استعمال میں لے آئیں، اور جب انہیں کمپیوٹروں سے جوڑا گیا تو اس ڈرائیو میں پہلے سے موجود پروگرام نے کمپیوٹر میں موجود حساس ڈیٹا چرا کر انٹرنیٹ کے ذریعے ہیکرز تک پہنچا دیا۔ سائبر سیکیورٹی کی ایک کمپنی کے ماہر رائن کیلمبر نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاپرواہ ملازمین سب سے بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔
انہوں
نے کہا کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس طرح کے لوگ سائبر سیکیورٹی کے سلسلے میں ہمیشہ کمزور کڑیاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نیوکلیئر انرجی انسٹیٹیوٹ سے ویڈیو لنک کے ذریعے کہی۔ اگرچہ جوہری تنصیبات سائبر حملوں کے اہداف ہیں، تاہم ایگری سائبر سیکیورٹی فرم میں ایک ماہر کہتے ہیں کہ انہیں بہت سے قسم کے خطرات سے نمایاں طور پر تحفظ بھی حاصل ہے۔ پیٹرک پیٹرسن نے اسکائپ کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
Not because the nuclear industry is so secure from cyber attacks, but because they actually have so many safeguards and controls.
اس کی وجہ یہ نہیں کہ جوہری صنعت سائبر حملوں سے بہت محفوظ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نیٹ ورک کو تباہ ہونے سے بچانے اور روکنے کے لیے بہت سے حفاظتی انتظامات اور کنٹرول موجود ہوتے ہیں۔ مزید حملوں کی توقع کرتے ہوئے جوہری صنعت کے سربراہی اجلاس کی مطالعاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جوہری صنعت کو ایک ایسے کلچر سے تبدیل ہو کر جو اصولوں کی پیروی پر مرکوز ہے، ایک ایسے کلچر کی جانب بڑھنا چاہیے جو کمزوریوں کو اسی طرح تخلیقی اور اختراعی طریقوں سے تلاش کرے جیسا کہ ہیکرز کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مصنفین نے کمپنیوں اور ملکوں پر یہ زور بھی دیا کہ حملوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے درمیان تعاون میں اضافہ کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ الرجی بظاہر ایک معمولی سی بیماری لگتی ہے، مگر اس کی تکلیف بہت زیادہ اور اس کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الرجی ہے کیا؟ یہی سوال ہم نے ڈاکٹر شاہد رندھاوا سے کیا، جو فلوریڈا میں الرجی اور امیونالوجی کے ماہر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الرجی کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، الرجی جو ہے ایسی جو کرونک کنڈیشنز ہیں ان میں سب سے کامن ایک کنڈیشن جو ہے وہ الرجی ہے، جو کامنلی بڑی بینائن فارم ہے جس طرح نیزل الرجی کی صورت میں، یا لائف تھریٹننگ جس طرح اینافائلیکسس ہے جسے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی الرجی ایک امیون سسٹم کا تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ رسپانس ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز، لمفوسائٹس اسے مشتمل ہے، وہ نارملی باڈی کو ڈیفینس ہے اگینسٹ جس طرح مختلف جراثیم ہیں ان کے خلاف، بیکٹیریا، وائرسز۔ ان کیس آف الرجیز جو باڈی ہے وہ غلطی سے جو نارمل بنائن سے بے ضرر سے الرجنس ہیں ان کو بھی خطرناک جراثیم سمجھ کے ان کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ہسٹامین جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، باڈی جو ہے وہ نارملی ہسٹامین پروڈیوس کرتی ہے، اور اسمال گرینیولز کی فارم میں ایک ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں، ماسٹ سیلز، اس میں اسٹور کر دیتی ہے۔ یہ سیلز آنکھوں میں، ناک میں، لنگز میں، اسکن کے اوپر اور ہمارے میدے اور انتریوں میں جس کو گیسٹرو انٹیسٹنل سسٹم ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارا ان الرجنز ہیں جس میں پالنز، فوڈ الرجنز، انسیکٹ بائٹس، اینیمل ڈینڈر، مولڈز جس کو فنگس بھی کہتے ہیں، سم ٹائم میڈیکیشنز، سم ٹائم لیٹیکس اور ڈسٹ مائٹس بھی ہیں، ان سے جب باڈی کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو باڈی ہسٹامین ریلیز کرتی ہے ان سیل سے۔ تو بیسیکلی یہ الرجک ریئیکشن باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے۔
الرجی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر رندھاوا کہتے ہیں،
سب سے پہلے تو اس میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی الرجی ہے، اگر تو ناک میں ہوگی یا آنکھوں میں ہوگی تو جو ایک موسٹ کامن جو سمٹم ہے الرجیز کا دیٹ از اچھی، لائک اچھی آئیز، خارش، آنکھوں میں خارش، ناک میں خارش، اس کے بعد آنکھیں سے پانی نکلنا، ناک سے پانی نکلنا۔ ان کیس آف جب وہ لنگس کو افیکٹ کرتی ہیں تو جو لوگ جن کو ایزما ہوتا ہے ان میں ویزنگ، کاف، چیسٹ ٹائٹنس، شارٹنیس آف بریتھ، یہ سمٹمس ہو جاتے ہیں۔ جب سکن کو انوالو کرتی ہیں الرجیز تو سکن میں لال رنگ کے جو خارش یعنی کہ اس کو ہم ہائیوز کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بمپس شروع آ جاتے ہیں جو کسی بھی حصے پہ آ سکتے ہیں چونکہ ہسٹامین ریلیز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا سویلنگ بھی کاز کرتی ہے لپ سویلنگ ٹنگ سویلنگ یہ ہو سکتی ہیں لیکن موسٹ کامن سمپٹم سکن میں اچھی سکن ہے اور تھوڑی سی ہائیوز تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں جو یہ بمپس ہیں کچھ لوگوں میں کچھ گھنٹے رہتے ہیں پھر دوبارہ نکل آتے ہیں کچھ لوگوں میں کچھ دن رہتے ہیں اور کچھ لوگوں میں کئی یعنی کہ ویکس تک یہ نکلے رہتے ہیں
مدثر منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے پاکستان میں گزشتہ سال عزت اور غیرت کے نام پر تقریباً 1100 خواتین کو ہلاک کر دیا گیا جو اس سے پہلے کے برسوں کے مقابلے میں مسلسل اضافہ ہے انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس مدت کے دوران لگ بھگ 900 خواتین جنسی تشدد کا نشانہ بنی تنظیم نے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دیا ہے بلوچستان کی صوبائی حکومت گوادر کے مقامی باشندوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے خدشات دور کرنے کے لیے قانون سازی پر غور کر رہی ہے بلوچ قوم پرست اس خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ گوادر بندرگاہ کی تعبیر سے وہاں آبادی کا تناسب تبدیل ہو جائے گا جس سے مقامی آبادی کے حقوق متاثر ہوں گے پاک چین اقتصادی راہداری میں گوادر پورٹ کو اہم مقام حاصل ہے مزید تفصیلات کوئٹہ سے سماعت فرمائیے
بلوچستان کے وزیراعلی ثناء اللہ زہری نے اپنے ایک عالیہ بیان میں کہا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر اور گوادر بندرگاہ فعال ہونے سے گوادر کی مقامی آبادی کے اقلیت میں بدلنے کے خدشات کا قانون سازی کے ذریعے تحفظ کیا جائے گا حکومت بلوچستان ایک ایسے مسودہ قانون کی تیاری پر غور کر رہی ہے جس کے تحت دوسرے علاقوں سے گوادر آنے والے افراد کا نام ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا واضح رہے کہ اقتصادی راہداری کے حوالے سے گوادر کے مقامی لوگوں کا خدشہ ہے کہ یہاں باہر سے آنے والے لوگوں کی آبادی زیادہ ہونے سے مقامی آبادی اقلیت میں بدل جائے گی ماہر قانون سابق سینیٹر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صوبائی اسمبلی اس حوالے سے صرف ایک بل پاس کر سکتی ہے مگر آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اور اصل قانون سازی وفاقی حکومت ہی کر سکتی ہے
اس میں ترمیم جو ہے وہ مینلی جو ترمیم لانی پڑے گی اس ایشو کو وفاق کو ایڈریس کرنا پڑے گا صرف اگر صوبائی اسمبلی میں اگر لانا ہے تو صوبائی اسمبلی اس کو ایک قرارداد کی صورت میں ٹیک اپ کرے اور وہ قرارداد جو ہے وفاقی حکومت کو بھجوا دے پھر دین جو ہے نا وفاق اس پہ قانون سازی کرے باقی صوبے اس میں تعاون کرے وفاق اس پہ قانون سازی کرے اور تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس میں اس صوبے کا خدشہ دور ہو اس میں ایک علاقے کا خدشہ دور ہو یہاں پہ لینے والے لوگوں کے خدشات دور ہو
کامران مرتضیٰ کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی اس طرح کا قانون موجود ہے وہاں بھی باہر سے آنے والا کوئی شخص ووٹ نہیں ڈال سکتا
آیا آپ نے آزاد کشمیر میں جا کے آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہو وہاں میں بطور وکیل جا کے کیا پریکٹس کر سکتا ہوں وہاں جا کے میری کوئی اپنا ایز اے ووٹر لسٹ ووٹر جو ہے میری کوئی رجسٹریشن ہو سکتی ہے جب اس ان سب باتوں کا جو جواب ہے وہ نفی میں ہے تو گوادر میں اس میں کیا پرابلم ہے تو گوادر میں بھی یہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے تھوڑی سی آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اگر آج آئین میں یہ بات موجود نہیں ہے تو کل آئین میں یہ بات ڈالی جا سکتی ہے
پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت گوادر سے کاشغر تک تقریباً 3000 کلومیٹر سڑک بنانے کا منصوبہ ہے جس کو مکمل ہونے میں کئی سال لگیں گے گوادر بلوچستان کا اس وقت ایک چھوٹا سا ساحلی شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے غلام مرتضیٰ زہری وائس آف امریکہ کوئٹہ
پٹھانکوٹ کے حملے کے بعد بھارت کی جانب سے جیش محمد کے لیڈر مسعود اظہر پر اقوام متحدہ کی پابندیاں لگانے کی کوشش میں ناکامی پر بھارتی عہدیدار چین کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں پاکستان نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس طرح کے امور کو دو طرفہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے مغربی بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں دیہاتیوں نے 30 خواتین ایکٹیوسٹ کے ایک گروپ کو ہندو مندر کے اندرونی حصے میں جانے سے روک دیا۔ ممبئی میں ایک عدالت نے گزشتہ روز فیصلہ دیا تھا کہ ریاست مہاراشٹر میں خواتین مندروں میں داخل ہونے کا بنیادی حق رکھتی ہیں، جس سے صدیوں پرانی اس روایت کا خاتمہ ہوا جس کے تحت ہندو مندروں میں عورتوں کے داخلے پر پابندی تھی۔ خواتین ایکٹیوسٹ نے مہاراشٹر میں شنی شنگنا پور مندر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں مندر کے عہدیداروں اور دیہاتیوں نے روک دیا۔ مقامی حکام نے خواتین کو ان کے تحفظ کے لیے 100 میٹر دور ایک جگہ پر منتقل کر دیا۔ خواتین ایکٹیوسٹ لیڈر تروپتی دیسائی نے کہا کہ پولیس کو عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے اور انہیں مندر میں داخل ہونے کی اجازت دینا چاہیے۔ بھارت کے شہر کولکتہ میں ایک پل کے منہدم ہونے کے بعد ہفتے کے روز مزید افراد کو حراست میں لیا گیا۔ حکام کے مطابق اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 25 ہو گئی ہے، جبکہ 80 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ پل کی تعمیر کرنے والی تعمیراتی کمپنی کے 3 ملازموں کو حراست میں لیا گیا، جبکہ IVRCL نامی کمپنی کے کئی عہدیداروں کو جمعے کے روز گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ اس واقعے کی چھان بین قتل کے طور پر کی جا رہی ہے۔ افغان عہدیداروں کے مطابق مغربی افغانستان میں مسلح افراد نے بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا دینے والے 15 ورکروں کو اغوا کر لیا ہے اور ان کو رہا کرانے کے لیے فوجی کارروائی جاری ہے۔ ہرات صوبے کے ضلع کوسن میں جمعے کی شام یہ واقعہ پیش آیا۔ اس صوبے کی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ تمام یرغمال بنائے گئے افراد افغانی باشندے ہیں، جنہیں غیر سرکاری تنظیم ہالو ٹرسٹ مائن کلیئرنگ آرگنائزیشن نے بھرتی کیا۔ صوبائی حکومت اور پولیس عہدیداروں نے یہ تفصیل بتائی ہے اور طالبان باغیوں کو اس کارروائی کے لیے مورد الزام بھی ٹھہرایا ہے۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا ہے کہ ابھی تک کوئی دہشت گرد گروپ جوہری بم حاصل کرنے یا ڈرٹی بم بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن القاعدہ نے اس کی کوشش کی ہے۔ صدر نے جوہری سلامتی کے سربراہ اجلاس کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی سلامتی کے لیے سب سے بڑے خطروں میں سے ایک خطرہ یہ ہے کہ دہشت گرد وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار حاصل نہ کر لیں۔ اوباما نے کہا کہ دہشت گردوں اور دوسروں کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے روکنے کی کوششیں کسی طور ختم نہیں کی جا سکتی۔ واشنگٹن میں جمعے کے روز سربراہ اجلاس سلامتی کے اجلاس سے اختتامی خطاب میں صدر اوباما نے کہا کہ عالمی لیڈروں نے گزشتہ 6 برسوں میں جوہری مواد کے ذخائر کو محفوظ رکھنے کے لیے نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ واشنگٹن میں ان کے ساتھ 50 سے زائد عالمی لیڈروں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ سائبر حملوں سے بچانے کے لیے اپنی جوہری تنصیبات کو مزید مضبوط کریں گے اور معلومات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ صدر اوباما نے کہا کہ درجن بھر سے زائد ملکوں نے جوہری بم تیار کرنے کے لیے ضروری تابکار مواد کے پورے ذخائر کو بھی ختم کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے کلیدی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ عالمی سیاست کے بارے میں اپنی سمجھ بوجھ کے بنیادی فقدان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے کہ جاپان اور جنوبی کوریا کو شمالی کوریا کے حوالے سے اپنی حفاظت کے لیے جوہری ہتھیار تیار کرنے چاہئیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ ایسے بیانات دینے والا شخص خارجہ پالیسی یا جوہری پالیسی یا جزیرہ نما کوریا یا عمومی طور پر عالم امور کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ تہران کو عالمی کاروباری اداروں کو یہ ثابت کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے کہ ایران کاروبار کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔ اوباما نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خزانہ جیک لیو جوہری سمجھوتا طے کرنے والے 5 ملکوں کے وزرائے خزانہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور یہ وضاحت کی جائے گی کہ سمجھوتے کے تحت ایران کے ساتھ کس نوعیت کے مالی لین دین اور کاروبار کی اجازت ہے۔ ایران پر امریکہ کے مالیاتی نظام میں رسائی کے لیے ابھی تک پابندی ہے، لیکن ایران کمزور کرنسیوں کی بجائے ڈالر میں کاروبار کرنے کا خواہاں ہے۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ یہ نقطہ اہم ہے کہ ایران اپنے رویے سے یہ اعتماد پیدا کرے کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے ایک محفوظ مقام ہے۔ ایران نے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا تھا کہ غیر ملکی ادارے جو اب ایران کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، وہ بھی امریکہ کے مالیاتی نظام کو استعمال کیے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ترکی جنوری سے اب تک تقریباً 100 شامی پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیج چکا ہے، اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ادارے یو این ایچ سی آر نے یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے تحت یونان سے ترکی بھیجے جانے والے پناہ گزینوں کے لیے بھی حفاظتی اقدامات پر زور دیا ہے۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ضروری ہیں تاکہ واپس بھیجے جانے والے پناہ گزینوں کے انسانی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ ادھر نقل مکانی کرنے والوں کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم نے اطلاع دی ہے کہ نائجیریا، مالی، گیمبیا اور سینیگال سے اس سال بڑی تعداد میں پناہ گزین اٹلی پہنچ رہے ہیں۔ لیزا شلائن کی رپورٹوں کی تفصیل سنیے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یعنی یو این ایچ سی آر نے بتایا ہے کہ بیشتر لازمی اور ضروری حفاظتی اقدامات کا فقدان ہے، اور یہی وہ خدشات ہیں جن کی تائید ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک حالیہ رپورٹ میں کی گئی ہے، جس رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ ترکی نے ہزاروں پناہ گزینوں کو زبردستی واپس شام بھیجا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ یونان میں 51,000 پناہ گزین اور نقل مکانی کرنے والے افراد موجود ہیں، 5,000 جزیرے میں ہیں جبکہ باقی مرکزی حصے میں ہیں۔ ادارے کے مطابق یہ حراستی تنصیبات پرہجوم ہیں، جہاں پر حفظان صحت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور فوری طور پر اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یو این ایچ سی آر کی خاتون ترجمان میلیسا فلیمنگ لیسبوس جزیرے کی طرف توجہ دلاتی ہیں، جہاں تقریباً 2,300 پناہ گزین ایک ایسے حراستی مرکز میں رکھے گئے ہیں جہاں 2,000 افراد کے رہنے کی جگہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ کھلے میں سوتے ہیں، خوراک کی فراہمی ناکافی ہے اور لوگوں میں تشویش اور پریشانی ہے، پھر صورتحال اور بھی خراب ہے کیونکہ خاندان بچھڑ گئے ہیں، الگ الگ ہو گئے ہیں۔ فلیمنگ کا کہنا ہے کہ بے یقینی پن، معلومات کی کمی اور پناہ گزینوں کی طرف سے کلیمز کا اندراج کرنے کے لیے یونانی حکام کی محدود صلاحیت ملک بھر میں افراتفری کی صورتحال پیدا کیے ہوئے ہے اور پھر تشدد بھی بڑھا ہے۔
We're obviously very worried about the situation that's on Chios.
فلیمنگ کہتی ہیں کہ ہم اس بحرانی صورتحال کے بارے میں بے حد پریشان ہیں، اور ممکن ہے آپ نے نئی رپورٹیں بھی دیکھی ہوں کہ رات بھر یہاں ہنگامے ہوئے جہاں لوگ زخمی ہو گئے۔ فلیمنگ نے بتایا ہے کہ یو این ایچ سی آر ترک حکام سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یونان سے واپس آنے والوں سے رابطہ کریں تاکہ ان کے ساتھ کیے جانے والے برتاؤ کا پتہ چلایا جا سکے اور لوگوں کو جبری طور پر ان کے گھروں میں واپس بھیجنے کی روک تھام کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں ان کی جانیں محفوظ نہ ہوں۔ ادھر نقل مکانی کرنے والوں کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم نے اطلاع دی ہے کہ کم از کم 1,70,000 پناہ گزین اور نقل مکانی کرنے والے بحیرہ روم پار کر کے ترکی سے یورپ میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ تعداد 2015 کے پہلے 3 مہینوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہے۔ آئی او ایم کے ترجمان جول ملمن کہتے ہیں کہ یہ غیر معمولی طور پر کی جانے والی نقل مکانی ہے، کیونکہ بیشتر نئے آنے والے ایسے ملکوں سے نہیں آ رہے جہاں جنگ یا پھر خشک سالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسمگلنگ کی صنعت ان متوسط طبقے کے افراد کی نقل مکانی کے پس پردہ کار فرما ہے، جو یورپ میں شام کے پناہ گزینوں کی آمد کے بحران کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔
This is a really good time to go to Europe because of the distraction and because of the Libyan chaos, you know, made the many opportunities for smuggling gangs.
کہتے ہیں کہ یہ یورپ جانے کے لیے اچھا وقت ہے کیونکہ لیبیا میں بحران کی صورتحال نے اسمگلنگ کرنے والوں کے لیے مواقع پیدا کر دیے ہیں، اس لیے ان ملکوں کے حکام کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اثاثے بیچ کر سہارا کا صحرا پار کرتے ہوئے لیبیا پہنچتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ اس سال یہ صورتحال جاری رہے گی۔ ملمن کا کہنا ہے کہ آئی او ایم ان نقل مکانی کرنے والوں کو باقاعدگی سے واپس بسانے کی کوشش کرتا ہے جو لیبیا میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ گزشتہ 15 ماہ کے دوران آئی او ایم نے تقریباً 1,900 لوگوں کو واپس، بیشتر افریقہ انہی کے ملکوں میں پہنچایا ہے۔ بیجا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شام میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پالمیرا یا تدمر میں فوج کو ایک اجتماعی قبر ملی ہے۔ حکام کے مطابق اس میں کم از کم 40 لاشیں ہیں، جن میں عورتیں اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ فوج نے گزشتہ اتوار کو اس شہر کو داعش سے واپس لیا تھا، اور بیلجیم کے ایک شخص پر حملے کی ناکام سازش کی چھان بین کے دوران دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فرانس اور بیلجیم کے حکام نے جمعرات کے روز اس مشتبہ شخص کو پکڑا، اور اس کی شناخت محض وائے اے کے طور پر کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ردا کرکٹ کے کیس سے ہے، جسے گزشتہ ہفتے پیرس کے قریب گرفتار کیا گیا اور جس پر ایک پرتشدد حملے کی سازش کا شبہ ہے۔ اور آئیے اب کچھ امریکہ کی سیاست کے بارے میں۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی کلیدی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے اختلاف نہیں رکھتے جن کا کہنا یہ ہے کہ اسقاط حمل قتل ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان سی بی ایس نیوز پروگرام کے فیس دا نیشن پروگرام میں دیے گئے ایک انٹرویو میں اتوار کے روز نشر ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تنقید کی سخت زد میں ہیں، جس کی وجہ اسقاط حمل سے متعلق ہی ان کے مختلف بیانات ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی نامہ نگار جم ملون کی رپورٹ میں شہناز نفیس سے سنیے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر اسقاط حمل سے متعلق اپنے اس موقف کا دفاع کیا ہے، جس کا اظہار انہوں نے ایم ایس این بی سی نیٹ ورک کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا۔ میزبان کرس میتھیو کے ایک سوال کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر اس قاطع حمل غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو ایسا کرنے والی خواتین کو کسی نہ کسی قسم کی سزا ملنی چاہیے.
Do you believe in punishment for abortion, yes or no, as a principle?
The answer is that there has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
10 years,
I don't know. That I don't know.
میزبان کرس میتھیو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا آپ اس قاطع حمل پر سزا میں یقین رکھتے ہیں، ہاں یا نہیں میں جواب دے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جواب یہ ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی سزا ضرور ہونی چاہیے. میزبان نے پھر سوال کیا، خواتین کے لیے سزا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہاں کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہو. میزبان کرس میتھیو نے پوچھا، 10 برس یا کچھ اور؟ جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، وہ میں نہیں جانتا. اس انٹرویو کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ میں اس قاطع حمل غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو اس قاطع حمل کے لیے سہولتیں مہیا کرنے والے شخص یعنی ڈاکٹر کو سزا دینی چاہیے، نہ کہ خاتون کو. ریپبلکن حریف ٹیڈ کروز نے اس قاطع حمل کے مسئلے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا،
you know, that comment was wrong and it really it's the latest demonstration of how little Donald is.
آپ کو پتا ہے کہ یہ بیان غلط تھا، اور یہ در حقیقت اس بات کا حالیہ ثبوت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ملک کو درپیش اہم مسئلوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. اوہایو کے گورنر جان کیسک نے کہا کہ ایسے بیانات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے عہدے کے لیے اہل نہیں ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ از کلیئرلی ناٹ پریپیئرڈ ٹو بی پریزیڈنٹ یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیل یو دیٹ ایز اے کمانڈر.
اور مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بطور ایک آزاد دنیا کے رہنما اور سربراہ کے آپ کو بار بار موقع نہیں ملتا. آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ پہلی دفعہ درست بات کریں. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے بھی نیو یارک میں انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی.
If you make abortion a crime, then you make women and doctors criminals.
اگر آپ اس قاطع حمل کو جرم قرار دیتے ہیں تو آپ خواتین اور ڈاکٹروں کو بھی مجرم بنا رہے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اور صدارتی امیدوار اور ہلری کلنٹن کے حریف برنی سینڈرز نے ٹرمپ کے اس موقف کے بارے میں کہا،
One would say, what is in Donald Trump's mind, except we're tired of saying that. I don't know what world this person...
کوئی سوچے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہوئے تک چکے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کس دنیا میں رہتا ہے. اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی میں اپنے حریفوں سے آگے ہیں. تاہم وسکانسن ریاست میں، جہاں ٹیڈ کروز کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں، الیکشن کے نتائج جولائی میں ریپبلکن کنونشن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے کہا ہے کہ وہ بروندی میں اقوام متحدہ کی پولیس تعینات کرنے کے لیے اپنی آپشنز دیں تاکہ سیاسی طور پر جاری تشدد کے بعد سلامتی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے. سلامتی کونسل کے ارکان نے جمعے کو ایک متفقہ ووٹ میں ایک قرارداد منظور کی جس میں بان کی مون سے درخواست کی گئی کہ وہ بروندی کی حکومت کے ساتھ مشورہ کریں اور 15 روز کے اندر تعیناتی کے امکانات کے بارے میں سفارشات دیں. اقوام متحدہ میں بروندی کے نمائندے البرٹ شنگیرو نے کونسل پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کے نگران مبصروں اور غیر مسلح فوجی ماہرین کو بھیجیں. آرمینیا اور آذربائیجان میں علاقائی حریفوں کے درمیان علیحدگی پسند علاقے نوگورنو کاراباخ میں شدید لڑائی پھوٹ پڑی ہے، اور یہ جھڑپ اتنی شدید تھی کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی. کرملن کے ایک ترجمان کے مطابق روس کے صدر نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ فائر بندی کریں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. کینیا کی گریسا یونیورسٹی میں طالب علم یونیورسٹی پر کیے گئے حملے کی پہلی برسی منا رہے ہیں. اس حملے میں 148 افراد ہلاک ہو گئے تھے. سرکاری عہدیدار بھی کچھ یادگار تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں، اگرچہ یہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ حملے کے بعد ان کا رد عمل درست نہیں تھا. صومالیہ میں امریکہ کے ایک بلا ہوا باز طیارے کے حملے میں الشباب عسکریت پسند گروپ کا ایک سینئر رکن ہلاک ہو گیا. اس بارے میں معلومات رکھنے والے ایک امریکی عہدیدار نے جمعے کے روز اطلاع دی. امریکی ڈرون حملے کے ہدف حسن علی ڈھورے نے الشباب کے قاتلوں کی ایک ٹیم کی قیادت کی تھی. امریکہ کے محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری پیٹر کک نے تصدیق کی کہ امریکہ نے صومالی افواج کے تعاون کے ساتھ یہ حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ ڈھورے اور ان گزشتہ حملوں کی منصوبہ بندی اور قیادت کی، جن میں کم سے کم 3 امریکی شہری ہلاک ہو گئے، اس پر مغربی افریقی ملک میں امریکیوں کے خلاف مزید حملوں کی سازش کرنے کا بھی الزام تھا۔ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما نے سرکاری خزانے سے اپنے نجی رہائش گاہ کی تزئین و آرائش پر $2 کروڑ کی رقم خرچ کرنے پر معافی مانگ لی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس فعل پر عہدہ چھوڑنے کی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں کہا کہ انہوں نے ایسا اچھی سوچ کے ساتھ کیا اور اپنی نجی رہائش گاہ پر سوئمنگ پول اور ایم پی تھیٹر کی تعمیر کے پیچھے کوئی غلط سوچ نہیں تھی اور انہوں نے دانستہ طور پر آئین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اور ویتنام کی قومی اسمبلی نے ٹران دائی کوانگ کو ملک کے آئندہ صدر کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ کوانگ بین الاقوامی برادری میں ویتنام کی حیثیت کو بہتر بنانے کی کوشش کا وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ آئندہ صدر براک اوباما کی میزبانی کریں گے۔ وہ پولیس کے سربراہ تھے اور ان کا عہدہ عام طور پر علامتی ہے۔ ان کے تقرر سے پہلے کمیونسٹ پارٹی نے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے فروغ کے ساتھ وابستہ ہے۔ مذہبی آزادی سے متعلق خصوصی امریکی سفیر نے کہا ہے کہ اگرچہ جنوبی ایشیا میں حکومتوں اور سول سوسائٹی دونوں میں مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہا ہے، تاہم سنگین چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے فرقہ پرستی اور تشدد آمیز انتہا پسندی سے مقابلے کے لیے اپنے قومی ایکشن پلان کے تحت نمایاں کوششیں کی ہیں، تاہم انتہا پسندوں کے ہاتھوں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد جاری ہے۔ اس کے علاوہ توہین اسلام کے قوانین ابھی تک قانون کی کتابوں میں موجود ہیں اور سزاؤں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور اس وقت 20 سے زیادہ افراد کو توہین مذہب کے جرم میں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے یا وہ عمر قید کاٹ رہے ہیں۔ امریکہ ہر جگہ توہین مذہب کے قوانین کی، دین سے انحراف کے قوانین کی اور مذہب کی تبدیلی پر سزا کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسا قانون اکثر اوقات ان لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے مذہبی عقائد اکثریت سے مختلف ہوتے ہیں۔ بھارت میں مختلف عقائد کی کمیونٹیز متشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے متحرک ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اپنے حصے کا فرقہ وارانہ تشدد دیکھ چکا ہے۔ ایک غیر سرکاری ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت میں سن 2015 میں تقریباً ہر روز ایک مسیحی پر حملہ ہوا ہے۔ سری لنکا میں ایک نئے آئین کے مسودے کی تحریر کا عمل جاری ہے، اور وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سفیر سیپرسٹین کے بقول کچھ ایسے حالات سامنے آئے ہیں جو مثبت سمت کی جانب نمایاں پیش رفت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں سری لنکا کی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے ایک پرتشدد گروپ بودو بالا سینا کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا۔ نیپال میں نسلی اور مذہبی بنیاد پر کشیدگیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے آئین میں مذہب کی تبدیلی کے خلاف ایک شق موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں انتہا پسند سیکولر بلاگرز کو نشانہ بنا کر انہیں وحشیانہ طریقے سے قتل کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کو داعش کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرنے والے عسکریت پسندوں کی جانب سے مذہبی اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کے خلاف تشدد میں اضافے پر بھی تشویش ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنی صلاحیتوں سے مکمل طور پر بہراور نہیں ہو سکتی جب تک اس کے عوام کو اپنے انتہائی ذاتی عقائد پر عمل کرنے، انہیں برقرار رکھنے، انہیں تبدیل کرنے یا ان کا کھلم کھلا اعتراف کرنے کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مذہبی آزادی کسی بھی فرد یا کمیونٹی، نسل یا قوم کی ابتدائی آزادیوں میں سے ایک ہے۔ انسان اپنے مذہب پر عمل کرنے، اسے پھیلانے اور اس کی حفاظت کرنے کے حق کو دنیا میں سب سے مقدم خیال کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں مذہبی آزادی کا تصور 18ویں صدی میں پیدا ہوا، اور پھر مذہبی آزادی کا جدید اور قانونی تصور وجود میں آیا جو مجموعہ اعتقاد اور عبادت کی آزادی کا جس میں ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں جس کا منبع یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہو۔ امریکہ میں ورجینیا کا مذہبی آزادی کا قانون صدر تھامس جیفرسن نے 1799 میں تحریر کیا، جسے ورجینیا کی جنرل اسمبلی نے ملکی قانون کی شکل دی اور چرچ کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا اور واضح کر دیا کہ مذہبی آزادی کے معنی ہیں کہ حکومت دیگر عقائد کے لوگوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی فرائض انجام دیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے دیں۔ اسی کی وسیع تر شکل دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے لیے رواداری ہے۔ امریکہ میں ہر مذہب کے ماننے والے اور ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں اور انہیں پوری آزادی ہے کہ وہ اپنی مذہبی ذمہ داریاں ادا کریں اور مذہبی تہوار منائیں۔ اسلام امریکہ میں تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک ہے۔ امریکی قانون کے تحت مسجد بنانے، نماز پڑھنے، مذہبی اجتماعات کرنے اور تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں موجود مسلم تنظیموں اور مساجد نے سن 2001 میں جو اعداد و شمار جمع کیے ان کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 2.8 ملین یعنی 20,80,000 ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلمان امریکہ میں نسلوں سے آباد ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان تارکین وطن عرب سلطنت عثمانیہ یعنی شام، لبنان، اردن وغیرہ سے 1893 میں نارتھ امریکہ آئے اور پھر ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ پہلی مسجد 1915 میں البانوی مسلمانوں نے ریاست مین میں تعمیر کی اور اب ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں مساجد کی تعداد میں 25% اضافہ ہوا ہے اور اب یہ تعداد 1994 کے 962 کے مقابلے میں 1209 ہو گئی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مدثرہ منظر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک شخص نے ایسی کار بنانے کا دعویٰ کیا جو پانی سے چلتی ہے، مگر بعد میں وہ دعویٰ جھوٹا نکلا۔ لیکن اب برازیل میں ایک شخص نے ایسی موٹر سائیکل بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو پانی سے چلتی ہے۔ آپ جانیے، کاروں میں تو نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، مگر موٹر سائیکل 100 سال پہلے ایجاد ہونے کے بعد سے تقریباً ایک ہی طرز پر چلی جا رہی ہے۔ تھوڑی بہت ماڈل میں تبدیلی ہو تو ہو، مگر بات اتنی بھی معمولی نہیں۔ اب برازیل میں ریکارڈو ایزیویڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنا لی ہے جو پانی سے چلتی ہے۔ انہوں نے اپنی ایجاد کو موٹر پاور H2O کا نام دیا۔ اور H2O پانی کا کیمیائی نام ہے۔ اس موٹر سائیکل میں کار کی بیٹری لگا کر پانی کو اس کے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس موٹر سائیکل میں کار کی بیٹری لگا کر پانی کو اس کے اجزاء ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن کو جمع کر کے موٹر سائیکل کے سلنڈرز میں پٹرول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ پانی موٹر سائیکل میں ڈالا جاتا ہے اور صرف آکسیجن خارج ہوتی ہے۔ اس طرح پٹرول کا خرچ تو بچتا ہی ہے، ماحولیاتی آلودگی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ایزویڈو کو یہ موٹر سائیکل بنانے میں 6 ماہ لگے اور تقریباً $1,500 خرچ آیا، مگر وہ کہتے ہیں فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پانی سے چلنے والی یہ موٹر بائیک 1 لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب ایندھن کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باوجود اس کے استعمال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، متبادل ذرائع کی تلاش وقت کی ضرورت بن گئی ہے، اور اگر یہ متبادل پانی ہو تو اس کا حصول بھی مشکل نہیں اور قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑتی۔ چنانچہ 1 لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر سودا مہنگا نہیں۔ البتہ $1,500 یعنی تقریباً 1,50,000 پاکستانی روپے، یہ کچھ زیادہ ہے۔ دیکھیے، شاید سائنس کے پاس اس کا بھی کوئی حل ہو۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس نیوز شو کے لیے ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر کارنیلس ٹینر۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ ابھی پروگرام جہاں رنگ کے بعد آپ کے لیے ایک اور نیوز شو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر اور تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔ بہجت کو اجازت دیجیے، آپ سے ابھی کچھ دیر کے بعد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔